وإلى عاد أخاهم هودا، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. ان کے بھائی سے مراد کون ہے؟ ان کون ہے؟ قوم، قوم کے بھائی، یعنی وہ انہی میں سے تھے. یہ اس لیے کہا گیا کہ ان کے اندر احساس ہو کہ وہ کوئی الگ چیز نہیں تھے، وہ ہمارے اپنے تھے. قوم عاد عرب کی قدیم ترین قوم ہے. یہ لوگ کہاں رہتے تھے؟ احقاف میں. یہ کہاں ہے؟ یمن اور یمامہ کے درمیان، الرب الخالی کے جنوب مغرب میں واقع ہے. ڈیزرٹ ہے نا الرب الخالی، جہاں کچھ بھی نہیں. خاص طور پر یہ واقعات پڑھتے ہوئے نقشے کی مدد لینا ضروری ہوتا ہے تاکہ صحیح پکچر ذہن میں آئے کہ کس علاقے کے لوگ تھے اور انہوں نے کیا خرابی کی. بہرحال وہ جہاں بھی تھے عرب قوم تھے، اور عرب کی قدیم ترین قوم تھے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والوں میں سے جو لوگ کنارے پہ آ اترے، وہ دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل گئے. انہی میں سے یہ لوگ تھے جنہوں نے آ کے یہ علاقہ آباد کیا احقاف کا، اور بہت ہی قداور، طاقتور، اپنی قوت میں بے مثال لوگ تھے. ان کی رہائش یمن میں ریتلے پہاڑوں میں تھی. خود علیہ السلام نے بھی وہی پیغام دیا جس سے پہلے نوح علیہ السلام نے دیا، کیونکہ ان کا مسئلہ بھی وہی تھا، ان کے اندر کی خرابی بھی وہی تھی، یعنی شرک. ابتدا میں حضرت نوح علیہ السلام کے دین پر تھے، لیکن ان میں پھر بگاڑ پیدا ہو گیا. اللہ نے ان کی طرف نبی بھیجا، لیکن قوم کے سرداروں کو اس نبی میں کوئی خوبی نظر نہ آئی. وہ ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے، ان کو جھوٹا قرار دیا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. وہ کہنے لگے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارے لیے کوئی الہ نہیں، یعنی اللہ ہی کو اپنا معبود سمجھو. افلا تتقون، کیا تم تقوی سے کام نہ لوگے؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ. کہنے لگے وہ سردار، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اس کی قوم میں سے، انا لنراک فی سفاہت، کہ بے شک ہم تو تجھے حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں. نوح علیہ السلام کو کیا خطاب ملا تھا؟ فی دلالت، اور یہاں فی سفاہت، کہ تم تو ہم کو بالکل احمق نظر آتے ہو. وانا لنظنک من الکاذبین، اور بے شک ہم تجھ کو جھوٹوں میں سے تصور کرتے ہیں، بے وقوف بھی ہو اور جھوٹے بھی ہو. حالانکہ جو لوگ احمق ہوتے ہیں وہ عموماً جھوٹ نہیں بولتے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا اتنی چالاکی کا. تو بیک وقت دو کنٹرڈکٹری صفات چشمہ کر رہے تھے ان پہ. قال یا قوم، کہنے لگے اے میری قوم، لیس بی صفاہ، مجھے کوئی حماقت نہیں لاحق. ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. آج بھی آپ دیکھیں کہ جو شخص دین کے راستے پہ چلتا ہے، لوگ اس کو کبھی بہکا ہوا اور کبھی احمق بیوقوف تصور کرتے ہیں. ابلغکم رسالات ربی، میں تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں. وانا لکم ناصحا امین، میں تمہارے لیے خیرخواہ ہوں، امانت دار ہوں. میں تمہارا ناصح اور امین ہوں. پیغمبر کی زبان سے اپنی صفائی میں ان دو الفاظ کا ادا ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ کہ دین کی دعوت دینے والے کا دل لوگوں کی خیرخواہی سے بھرا ہوا ہونا چاہیے. اگر خیرخواہی نہ رہی تو کم از کم اس رستے پہ آپ لوگوں کو نہیں لا سکتے. یہ شرط ہے، پہلی شرط. آپ تبلیغ میں کامیاب ہو نہیں سکتے اگر آپ کے دل میں خیرخواہی نہیں، کیونکہ جب خیرخواہی آ جاتی ہے نا، پھر دوسرے کی طرف سے آنے والی باتیں، تانے، تکلیفیں، نقصان، وہ بھی برداشت ہو جاتے ہیں. پھر انسان گالیاں بھی کھا سکتا ہے، پتھر بھی کھا سکتا ہے، زخم بھی کھا سکتا ہے ان لوگوں سے. اور اگر خیرخواہی نہ ہو تو پھر چھوٹی سی بات بھی انسان کو دوسروں سے ناراض کر دیتی ہے اور یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. انا لکم ناصحا امین. ناصح کا مطلب صرف نصیحتیں کرنے والا نہیں، کیا مراد ہے؟ خیرخواہ. کوئی حریف نہیں تمہارے، تمہارا سیاسی مد مقابل نہیں ہوں، کوئی اپوننٹ نہیں ہوں. اور پھر امانت دار، امانت دار سے مراد کیا ہے؟ کہ جو کچھ اللہ نے میرے سپرد کیا ہے وہ سب پہنچانا چاہتا ہوں، چھپاؤں گا نہیں اس کو، یعنی اپنے کام میں پوری کمٹمنٹ. امانت دار کا لفظ کیا معنی رکھتا ہے؟ کمیٹڈ شخص کے. خیانت دراصل کیا ہوتی ہے؟ خیانت اسی چیز کا نام ہے نا، کہ آپ بظاہر خیر خواہی کا دعویٰ کریں اور جب دوسرے کے ساتھ معاملہ کریں تو اس کام کو پورا نہ کریں جو آپ پہ ڈالا گیا ہے، اس ذمہ داری کو نہ نبھائیں. کوئی شخص تبلیغ کا کام نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ امانت دار نہ ہو، جو ذمہ داری اس پہ ڈالی گئی ہے اس کو پورا کرنے والا ہو. خیانت صرف پیسوں کی نہیں ہوتی کہ پیسوں کے معاملے میں آپ فراڈ کریں یا دھوکہ دیں، وہ تو ہے ہی، لیکن خیانت یہ بھی ہے کہ جو ذمہ داری ڈالی گئے اس کو پورا نہ کیا جائے. وقت میں کوتاہی کرنا، کام میں کوتاہی کرنا، تال مٹول کرنا. اب ایک شخص پیغمبر کا ٹائٹل تو پائے اور ذمہ داری نبھانے کے بجائے گھر میں سویا رہے، تو اس طرح تو تبلیغ کا کام نہیں ہو سکتا، اس کو پھر قربانی دینی پڑتی. آپ دیکھیں کہ دنیا کے کسی بھی کام کے لیے کیسی کیسی کمٹمنٹ چاہیے ہوتی. آپ نے کبھی کوئی ایسا آرٹیکل یا کوئی ایسی چیز پڑھی ہوگی کہ جس میں مختلف موویز بنانے والوں کی کمٹمنٹ کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ ایک کردار کو نبھانے کے لیے کئی کئی سال تک ایک خاص ماحول میں رہے، ایک خاص کلچر کا مشاہدہ کیا، اس کو اپنے اندر جذب کیا اور پھر ایکٹنگ کی اس کے مطابق. پرندوں کے بارے میں مثلا ایک شخص اگر مووی بنا رہا ہے ان کی عادات کے بارے میں، ان کے دلچسپیوں کے بارے میں، تو آپ دیکھیں کہ مثلا آپ تو اسکرین پر دیکھ لیتے ہیں نا کہ ہاں پرندہ گھونسلہ بنا رہا ہے، پھر وہ انڈا نظر آ گیا آپ کو، پھر وہ ٹوٹ رہا ہے، پھر اس میں سے بچہ نکل رہا ہے، بچے کو یوں فیڈ کر رہا ہے. لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ ایک شخص نے یہ سارا منظر کیچ کرنے کے لیے کتنے سال اپنے ایک خاص کام میں گزارے ہوں گے، کہ کس موسم میں کس علاقے میں جا کر رہنا ہوگا، کس قسم کے لباس پہن کر گھومنا ہوگا، کیا انسٹرومینٹ ساتھ اٹھانے ہوں گے، کہاں کہاں کیا مناظر بندی کرنی ہوگی. اور بعض وقت ایک ہی چیز کو آبزرو کرنے کے لیے کئی کئی گھنٹے مسلسل لیبارٹریز میں گزارنے پڑتے ہیں. جو لوگ بھی کوئی بڑا کام کرتے ہیں، بڑا کیا، عام دنیا کے کاموں میں، تو آپ دیکھیں کہ کتنے لانگ آورز کے لیے ڈیوٹیز دیتے ہیں. لیکن جو یہ دین کا کام آ جاتا ہے ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم، یہ کام خود ہی ہوگا، یہ اس کا کام ہے، خود ہی ہو جائے گا. دنیا کے کاموں کے لیے رات رات بھر جاگتے ہیں ہم، اور دین کے کام خود ہو جائیں گے. خود بڑا کون سا کام ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ اگر یہ سب کرنا ہوتا تو ہم خود کر لیتے. لیکن ہمارے لیے آزمائش ہے نا، ہمارا امتحان ہے کہ ہم کتنی کمٹمنٹ نبھاتے ہیں. تو ناصحم امین، پیغمبر جب تک امین نہ ہو پیغمبری کا حق نہیں دے سکتا. مبلغ جب تک امین نہ ہو، اور یہ صرف مبلغ اور پیغمبری کی خصوصیات نہیں، جو بھی جنت کمانے کے دعوے کرتا ہو اور جنت میں جانے کی تمنائیں رکھتا ہو، ان سب کو یہ کچھ کرنا پڑے گا. آپ دیکھیں کہ ایک کام وہ ہوتا ہے، کوئی آپ کے پیچھے پڑا رہے اور آپ کرتے رہے، اور جب کوئی پیچھا چھوڑے آپ اپنی جگہ سے بھاگ نکلے، تال مٹول شروع کر دیں. مثلا اب آپ لوگوں کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور آپ کو ٹیسٹ نہ لیا جائے تو آپ نہ پڑھیں، ٹیسٹ لیا جائے تو آپ پڑھ لیں. یہ تو ڈنڈے کے زور پہ کروانے والا کام ہے نا. آج اگر آپ اس طرح کام کریں اور ساری زندگی اگر اس طرح ہی کرتے رہے اور ایک سال میں آپ کو پریکٹس نہ ہو تو آپ دین کے کام کے قابل نہیں ہیں. اب مثلا میں ہوں، میرا ٹیسٹ نہیں ہے، وہ پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن ایک کمٹمنٹ ضرور ہے. اچھا سپوز آج میں چھوڑ کے واپس چلی جا رہی ہوں، آپ میں سے کون مجھے پکڑ سکتا ہے؟ پکڑ سکتے ہیں آپ مجھے؟ میرے پیچھے آ سکتے ہیں؟ آپ کو تو ایڈریس بھی نہیں پتا میں کہاں سے آئی ہوں، آپ کیا کر لیں گے میرا؟ کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں کر سکتے. لیکن چونکہ آپ کے لیے نہیں اللہ کے لیے ہے، اس سے ایک عہد کیا ہے، سب سے بڑی کمٹمنٹ اس کے ساتھ ہے. تو جب تک اس طرح کمٹمنٹ نہ آئے، نہیں کہتی کہ میرے ہر کام میں پرفیکشن ہے، لیکن جتنا بھی تھوڑا سا کام ہے اس میں کمٹمنٹ ضرور ہے. تو اسی طرح دین کے ساتھ جب تک ہماری کمٹمنٹ نہیں، یہ میسج آگے نہیں پھیل سکتا. ہم بہت ذکر کرتے ہیں کرسچن مشنریز کا کہ اتنے ملکوں میں ان کا پیغام پھیل رہا ہے، اتنا کام کر رہے ہیں، لیکن کبھی دیکھا کہ وہ کس طرح پوری پوری زندگی اپنے اپنے گھر چھوڑ کر، آرام دہ علاقے چھوڑ کر، معلوم نہیں کہاں کہاں جنگلوں میں مارے مارے پھرتے ہیں. نہ صرف یہ کہ مرد بلکہ عورتیں بھی، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک لوگ نہ بدلیں. اگر ہم واقعی اسلام کے خیر خواہ ہیں تو ہم میں سے ہر ایک کو کام کرنا پڑے گا، ہر ایک کو. صرف چند لوگوں کی باتوں سے، چند لوگوں کے کام کرنے سے کام نہیں ہوگا، سب کو شریک ہونا پڑے گا. یہ سوچ کر کہ یہ ہم سب کا کاز ہے، یہ ہم سب کی پہچان ہے. مثلا آپ یہاں پر آتے ہیں اس بلڈنگ میں، تو آپ یہ مت سوچیں کہ جنہوں نے دی ٹھیک ہے ان کو ثواب مل رہا ہے، ہمارا اس میں کیا، یہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس میں. ہم چاہیں تو دیواروں پہ لکیریں لگا دیں بے دھیانی میں، کارپٹ کا پین کھول کے رکھ دیں داغ ڈالنے کو، پھر پانی گرا دیں یا کچھ اور توڑ پھوڑ دیں، ہمارا کیا لگا ہے اس میں. نہیں، یہ آپ سب کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، آپ سب کو. جو بھی آ کے چند لمحوں کے لیے بھی یہاں بیٹھتا ہے، ان سب کی ریپرزینٹیشن ہے اس میں. چاہے آپ کا لگا کچھ بھی نہیں، لیکن آپ اس سے وابستہ ہیں. تو جس جگہ انسان چند لمحے بھی گزارتا ہے اس کا بھی حق ہے. ایک بڑی خراب مثال دوں گی، آپ نے کبھی کتے کو بیٹھتے ہوئے دیکھا؟ کتا جس جگہ پہ بیٹھتا کیا کرتا ہے؟ کتے کے اندر یہ سینس ہے کہ جس جگہ بیٹھتا ہے نا، تو اپنی دم سے اس جگہ کو صاف کرتا ہے نا، ذرا سی دم ہلا کے اس کو پھیر کے وہاں بیٹھتا ہے، جیسے جھاڑو دے رہا ہوں. ہم ٹشوز پھینک کے اٹھتے ہیں، چیزیں پھینک کے اٹھتے ہیں، بیٹھتے وقت نہ دیکھیں گے کہ کرسی ٹیڑھی ہے یا سیدھی ہے، ہمارے بیٹھنے کے انداز سے کوئی دیوار تو نہیں خراب ہو رہی، ہمارے کسی عمل سے کوئی اور گڑبڑ تو نہیں ہو رہی. معلوم نہیں یہ بے نیازی کیوں. مومن تو کسی بھی چیز سے بے نیاز نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کو پتا ہر چیز میں میرے حق یا خلاف گواہی دینی ہے. یہ نہیں کہ آپ یہاں ہو تو بہت شریف نظر آئے اور بازار میں چلے تو پان کی پیک پھینکے، نہیں، وہ زمین بھی گواہی دے گی، اللہ اس نے مجھے گندا کیا تھا، یہ گزرا تھا مجھ پر اور مجھ پہ یوں تھوک کے گزرا تھا اور سب کو اذیت دی تھی بیچ میں. کسی بھی جگہ جائیں آپ، کوئی رشتہ نہ ہو اس جگہ سے آپ کا، وہ جگہ بھی آپ کی گواہی لے رہی، وہ بھی آپ کی تصویریں بنا رہی ہیں. قیامت کے دن وہ سین بھی آئیں گے. مسلمان ہر چیز کا خیر خواہ ہوتا ہے، خواہ وہ اس کی اپنی ہو یا نہ ہو. انی لکم ناصح امین، اور یہ دونوں صفات باہم بہت ملی ہوئی ہیں، خیر خواہی اور امانت داری. امانت دار وہی ہو سکتا جو خیر خواہ ہو، اور خیر خواہی کا حق وہی دے سکتا ہے جس کے اندر امانت ہو. اب اجبتم، کیا تم کو تعجب ہوا؟ انجاکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ذکر آ گیا، تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی، حیرانی کی کیا بات ہے؟ اللہ رجل منکم لینذرکم، تمہاری اپنی قوم کے ایک شخص کے ذریعے تاکہ وہ تم کو خبردار کرے. اچھا، اس میں حیرانی ان کی کس بات پر تھی کہ ایک انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ یعنی صرف نصیحت کے آنے پہ حیرانی نہیں تھی، انسان کے نبی بننے پہ حیرانی تھی. اصل مفہوم یہ ہے آیت کا، وَذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد زمین کا جانشین بنایا. وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور تمہیں ساخت میں فراخی دی. تاریخ میں آتا ہے کہ ان کے قد 12-12 فٹ کے تھے. زَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، تمہیں تمہاری ساخت میں، تخلیق میں بہت وسعت دی. یعنی بہت لمبے چوڑے بنایا تم کو، جسمانی اعتبار سے بہت طاقتور بنایا تم کو. یہ اس قوم کی خاص نعمت تھی، خصوصیت تھی جس کا ان کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے. فذکروا آلاء اللہ، یاد رکھو اللہ کی نعمتوں کو. آلاء اس کا معنی نعمت بھی ہے، قدرت کے کرشمے بھی ہے، اچھی صفات بھی ہے. تو مطلب کیا ہے کہ اللہ کے احسانات کو یاد رکھو، اس کی نعمتوں کو فراموش نہ کرو، وہ تم سے یہ نعمت چھین بھی سکتا ہے. اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو گے تو امید ہے لعلکم تفلحون کہ تم فلاح پاؤ گے. اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا کامیابی کی ضمانت ہے، یا دوسرے لفظوں میں کامیاب ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ کے احسانات کو یاد رکھنا، اللہ کا احسان ماننا. قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده، وہ کہنے لگے کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم بس ایک اللہ کی عبادت کریں اور سارے معبود چھوڑ دیں، سب کو بلا دیں. ونذر ما كان يعبد آباؤنا، اور ان ہستیوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے. وہ بے وقوف لوگ تھے کوئی، ہم اپنے باپ دادا کا بھی چھوڑ دیں؟ تم ہم کو یہ نصیحت کر رہے ہو؟ تم تو فتنہ پھیلا رہے ہو، تم تو بغاوت پیدا کر رہے ہو. فاتنا بما تعدنا، لے آج جس کی تو ہم کو دھمکی دیتا ہے. ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے، اگر تو سچا ہے کہ تو رب کا پیغمبر ہے، تو پھر ہم اگر تیری بات نہیں مانتے تو ہمیں سزا دے ڈال. یعنی قبول کرنے کی بجائے بات کو کیا کہا، الٹا حجت بازی شروع کر دی. جیسے اہل مکہ نے بھی کہا تھا نا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم، کہ اللہ اگر یہ سب سچ ہے اور ہم نہیں مانتے تو پھر ہم پہ پتھروں کی بارش برسا دے. خیر مانگنے کی بجائے عذاب مانگا، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا، سأل سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے مانگا بھی کیا، واقع ہونے والا عذاب مانگ لیا. یعنی ماننے کی بجائے عذاب مانگتے ہو. قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، حضرت ہود علیہ السلام بولے کہ اور کیا عذاب ہوگا، عذاب تو تم پر آ ہی چکا، پڑ چکی تم پر تمہارے رب کی طرف سے گندگی اور غضب، اسی لیے تو تم کو ماننے کی توفیق نہیں ہوتی. کیا یہ کم عذاب ہے کہ تمہیں اللہ کی بات ماننے کی توفیق ہی نہیں؟ اتجادلوننی، کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو؟ فی اسماء، چند ناموں کے بارے میں. سمیتموہا انتم، وہ نام جن کو تم نے خود ہی رکھ لیا. انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے. ما نزل اللہ بہا من سلطان، جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. فانتظروا انی معکم من المنتظرین، بس انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس قوم کا حال بھی وہی تھا جو قوم نوح کا تھا. قوم نوح کی خرابی کیا تھی کہ انہوں نے چند بڑے نام، چند بڑی ہستیاں، چند بڑے بزرگ اپنے لیے چن لیے تھے کہ یہی ہمارے لیے کافی ہیں، رزق ملتا ہے ہم کو تو ان کی برکت سے، دعائیں قبول ہوتی ہیں ہماری تو انہی کی وجہ سے، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب انہی کے طفیل ہے، انہی کے واسطے اور وسیلے اور ذریعے سے ہم کو ملتا ہے. فرمائے یہ سب کچھ تم نے خود گھڑ لیا، خود نام رکھ لیے ان کے، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری. کسی کو بارش کا دیوتا کہتے، کسی کو ہوا کا دیوتا، کسی کو دولت کا، کسی کو بیماری کا، حالانکہ ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہ تھی جو حقیقت میں کوئی بھی ان کو فیض پہنچا سکتی. انہوں نے سب فیض رسانیاں کس سے منسوب کر رکھی تھی؟ بزرگوں سے، ان کے ناموں سے. اس کے بارے میں مثلا حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا ہے تم کو کہ تم اللہ کے بارے میں کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے؟ ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ حق تھا اس کی قدر کا. اور پھر جیسا کہ سورۃ یوسف میں آتا ہے، الیس اللہ بکافٍ عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ ان ناموں کی ضرورت کیا ہے؟ یہ سارے کام مختلف ہستیوں میں بانٹنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اچھا، وہ تو جو کچھ کرتے تھے سو کرتے تھے. آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہمارے ہاں بھی کچھ مشہور نام ہیں جو لوگوں نے رکھ لیے ہیں، مثلا داتا، گنج بخش. ان کا اصل نام کیا یہی تھا؟ کیا تھا اصل نام؟ سید علی ہجویری، ان کا اصل نام یہ تھا. لیکن اصل نام بہت کم لوگ اب جانتے ہیں، زیادہ تر لوگ ان کو کس سے پہچانتے ہیں؟ داتا کے نام سے. یہ نام کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا کہ کسی بندے کے لیے یہ دے دو نام اس کو، یا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ دیتے ہیں تم کو؟ نہیں. قرآن پاک میں آتا ہے، للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. لیکن ہمارا تصور کیا ہے کہ اولاد کون دیتا ہے؟ کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ داتا صاحب دیتے ہیں. اگر اولاد نہیں تو وہاں جا کر نظر مانو، چڑھاوا چڑھاؤ اور منت پوری ہو جائے گی. پھر ان کو گنج بخش بھی کہتے ہیں. گنج بخش کا مطلب کیا ہے؟ خزانے بخشنے والے. خزانے کس کے پاس ہیں؟ قرآن میں آتا ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سورة المنافقون کی آیت 7 میں، اور اللہ ہی کے لیے ہیں زمین و آسمان کے خزانے. اِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، بے شک اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب، سورة آل عمران میں آتا ہے. پھر یہ نام کیوں رکھا؟ آیت میں یہی تو ان پہ اعتراض کیا جا رہا ہے، فی اسمائن سمیتموہا انتم وآباؤکم، یہ چند نام ہیں جن پہ تم جھگڑتے ہو اور یہ نام تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھے تھے، جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی. اچھا، اسی طرح ہم ایک اور نام بولتے ہیں، غوث اعظم، سب سے زیادہ فریاد سننے والا. ان کو ریسنٹلی میں نے پڑھا کہ غوث الثقلین بھی کہتے ہیں. ثقلین سے مراد مانو نا جن، یعنی صرف انسان نہیں جنوں کی بھی فریادیں وہ سنتے. معلوم نہیں کہاں تک جائیں گے لوگ. قرآن پاک میں آتا ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُسْتَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، سورۃ النمل کی آیت ہے. کون جواب دیتا ہے بے کس کی پکار کا جب وہ اسے پکارتا ہے اور دور کرتا ہے سختی کو اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اور ہم کس کو سمجھتے ہیں تکلیف دور کرنے والا اور فریاد سننے والا؟ نام جو رکھے ہوئے ہیں، غوث اعظم، اور اعظم کا مطلب ہے سب سے بڑا. ذرا سوچیں آپ. اچھا، کسی کا نام ہم نے رکھا ہوا غریب نواز، غریبوں کو نوازنے والا. حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے سامنے فقیر ہو، تم سب محتاج ہو. تو جو خود محتاج ہو وہ غریب نواز کیسے ہو سکتا ہے؟ خواجہ غریب نواز. پھر اسی طرح دستگیر، دستگیر کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ پکڑنے والا، مصیبت کے وقت ہاتھ تھامنے والا. یہ اصل میں کون ہے؟ اللہ ہی ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہم ہی کو پکارتا ہے، لیٹ کے بھی، بیٹھ کے بھی، کھڑے ہو کے بھی، پھر وہ سب کو بھول جاتا ہے. لیکن نام کیا رکھ دیا کسی انسان کا کہ وہ ہاتھ پکڑنے والا ہے، وہ کام آنے والا ہے. اسی طرح مشکل کشا، تمام مشکلیں حل کرنے والا. سورۃ الانعام میں آپ پیچھے پڑ چکے ہیں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں کھول سکتا. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. سورۃ الانعام کی آیت 17 ریسنٹلی پڑھ چکے آپ. یہ ساری صفات اصل میں اللہ کی تھی، لیکن کھلے عام یہ صفات کس کو دے دی گئی؟ بندوں کو دے دی گئی. یہی جرم تھا قوم عاد کا. حضرت ہود نے ان سے کیا کہا کہ تم مجھ سے جھگڑتے ہو ان ناموں پر کہ ان کو کچھ نہ کہو. اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری. پورا قرآن پڑھ لیں کہیں ایسی کوئی بات نہیں ملے گی. فانتظروا، بس انتظار کرو. انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. دیکھتے ہیں کہ انجام کار کس کے ہاتھ میں کیا فیصلہ ہوتا ہے. فانجیناہ، پس نجات دی ہم نے اس کو. والذین معہ، اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے. برحمت منا، اپنی رحمت کے ساتھ. وقطعنا، اور کاٹ دی ہم نے. دابر الذین، جڑ ان لوگوں کی. کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. وما کانوا مؤمنین، اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے. کیا ہوا تھا اس قوم کے ساتھ، یاد ہے کچھ؟ اس قوم پہ تیز ہوا کا عذاب آیا تھا، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل جاری رہا، جس نے ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا.